تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا درس جاری ہے۔ باب ثانی کی تین فصلیں ہماری مکمل ہو چکی تھیں، آج چوتھی فصل کا بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامل عقل عطا فرمائی تھی اور مضبوط سوچ عطا فرمائی تھی اس حوالے سے، اور آپ کے بعض جو اعضا ہیں ان کی مضبوطی کے حوالے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے حوالے سے کچھ گفتگو اس فصل میں بیان کی، چند باتیں ایک ساتھ یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ عقل مبارک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قوت حواس یعنی بعض جسم کے جو حصے ہیں، قوتیں ہیں، ان کو بیان کیا، جیسے دیکھنے کی قوت ہے اس کو بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے میں جو اعتدال تھا، کام کاج میں جو اعتدال تھا، نہ بہت زیادہ تیزی نظر آتی تھی جلدی، اور نہ بالکل ایسا کہ جسے کسی کو دیکھیں تو لگے کہ مریض ہے، ایسا دونوں میں کچھ نہیں تھا، بلکہ معتدل انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کے حوالے سے کی ہے، اور اس میں خود قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَهَذَا مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَى تَقْرِيرِهِ لِتَحَقُّقِهِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذہانت جو ہے، عقل مبارک جو ہے، وہ اتنی مضبوط اور اس کے بارے میں یہ بات اتنی محقق یعنی ثابت شدہ ہے کہ جو غور و فکر کرے گا اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عقل عطا فرمائی تھی۔ اس پر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر عقل مبارک عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اب بعض علماء نے یہاں پر یہ بیان کیا، بلکہ قاضی ایاز مالکی کچھ آگے جا کے اس بات کو خود بھی بیان کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، ویسے تو آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ ہر شے کی طرف جو ہے وہ رسول ہیں، لیکن جہاں پر خاص آپ کی بعثت ہوئی وہ عرب کا علاقہ تھا، اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے علاوہ عرب کے حالات پڑھنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کے معاملات تھے وہ کیسے تھے۔ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اگر دین کی تعلیم سے دور ہوتی ہے تو آپ کو اہل عرب میں ان میں بڑی سختی نظر آئے گی، دین کی تعلیم سے دوری والوں میں بہت سختی ہوتی ہے، تو ان کی طبیعتوں کے اندر ایسا نفور تھا، یعنی ایسی دوری تھی، وحشت تھی ان کے اندر، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ 30-30, 40-40 سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، اور جہالت کی اعلیٰ ترین مثالیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یعنی یہ قاعدہ تھا ان کے یہاں کہ 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی، ویسے لڑتے رہتے تھے لیکن 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، یہ طے شدہ تھا پورے عرب کے اندر۔ نہ جو ہے وہ رجب میں جنگ ہوگی، نہ ذوالحجہ میں جنگ ہوگی، نہ ذیقعدہ میں جنگ ہوگی، نہ محرم میں جنگ ہوگی، یہ اشہور حرم کے لاتے تھے، حرمت والے عظمت والے مہینے کے لاتے تھے، اس میں نہیں لڑتے تھے۔ لیکن اگر کبھی لڑنا ہے آپس میں تو مہینہ 30 کی جگہ 32 دن کا، 35 دن کا، 40 دن کا اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے۔ یعنی عجیب ان کی فطرت تھی کہ اپنے ذوق، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنی لڑائی کو پورا کرنے کے لیے مہینہ جو 30 دن کا ہوتا ہے اس کو اپنی مرضی سے 35 دن کا کر لیا، 40 دن کا کر لیا، اور لڑتے رہے، پھر اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہو گیا جس کو نسی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی طبیعتوں کے اندر تھا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ بعض صحابہ کرام علی مردوان جب اسلام لانے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کا انداز یہ عجب تھا، جیسے دمام بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ہی یہی عرض کی کہ انی سائلو کا، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیکا، میں سختی کے ساتھ سوال کروں گا۔ تو آپ سوال کرنا تھا ویسے ہی کر لیتے لیکن سختی کے ساتھ سوال کروں گا، طبیعت کے اندر یہ بات تھی۔ عربی مانگنے کے لیے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بھئی مانگنا ہے عطا فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں دیجئے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو ایسا انداز، پھر بعضوں نے چادر ڈال کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی عربی اسلام لانے سے پہلے چادر ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ وہ کھینچا کے نشان پڑ گئے مبارک گردن کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ایسی طبیعتیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دانائی کے قربان، عقل مبارک کے قربان، کہ آپ نے انتہائی ذہانت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کی طبیعتوں کو ہی بدل دیا۔ یعنی ہم ایک درجہ، ایک کلاس اگر کسی کو دیں اور کہیں کہ یہ ڈھیٹ ترین طلبہ ہیں، یہ ایسے طلبہ ہیں کہ جن کو کوئی نہیں سدھار پا رہا، تو اب کسی استاد کو وہ دے دیا اور اس نے ان کی حالت کو تبدیل کر دیا طلبہ کے چھوٹے، تو ہم کہتے ہیں کہ انتہائی ذہین سمجھدار استاد ہے، بڑا بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اس نے پورا جو ہے وہ درجہ ہی تبدیل کر ڈالا۔ یا کسی آفس کا ماحول خراب ہے، وہاں اچھا کوئی مینیجر جاتا ہے اور وہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ بالکل دفتر کے حال کو ہی تبدیل کر دیتا ہے، آفس کے حال کو ہی تبدیل کر ڈالتا ہے، سب بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ واقعی انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ کسی بھی ادارے کا معاملہ خراب ہو اور ایک افسر آئے اور وہ اس کو بالکل بدل دے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس انداز کے نہیں کہ جس پر اہل عرب تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے قربان کہ ایسے افراد، اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں، 40-40, 50-50 بلکہ 60-70 سال کی عمریں گزر چکی اسی طبیعت، اسی حالت کے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے، آپ کی حسن تدبیر نے، اچھے انداز نے ان کی تربیت، ان کی فطرت کو ہی تبدیل کر ڈالا، ان کی طبیعت کو ہی تبدیل کر ڈالا کہ پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، جس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کیسے دشمن تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی آپس کے اندر دشمنیاں تھیں کہ اکیلا کسی قبیلے سے دوسرے کا گزرنا ممکن نہیں تھا، کہ اگر وہ گزر گیا وہاں سے تو پھر اس کو مار دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پھر نسل در نسل جو ہے وہ لڑائی چلتی رہنی ہے۔ لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے آپس کے دلوں کو ملا دیا، ان میں محبت کو پیدا کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اسلام۔ اسلام کون لایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پیش کیا، اسلام کے احکام کو پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن پاک کے اندر معلم بیان کی گئی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمۃ، حضور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات ہیں، آپ نے علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن ادبی، میرے رب عز و جل نے مجھے بہترین ادب سکھایا، بہترین طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر ہے، پہلے نماز کے اندر کلام کی اجازت تھی، نماز میں آپس میں گفتگو کیا کر لیتے تھے، دوسرے کو سلام کرتے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے تسبیح تحمید تکبیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے، اس میں لوگوں کے کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا نماز میں کلام ممنوع ہو گیا۔ اب وہ صحابی باہر سے آئے، کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے تھے، آئے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ممانعت ہو چکی ہے، لہذا آتے ہی انہوں نے نماز میں شامل ہوئے تو برابر والے کو سلام کر دیا۔ صحابہ ان کو اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے گفتگو، تو اب ان کو غصہ آ گیا ان کے انداز پر کہ یہ کیا ہے، تو کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سمجھایا، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، میں نے ان سے پیارا سمجھانے والا کسی کو نہیں دیکھا، پیارے سے انداز مجھے سمجھایا کہ اس نماز کے اندر اب گفتگو نہیں کی جائے گی، نماز یہ یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ تدریس کا، تعلیم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تھرو کوسچن جس کو بولتے ہیں، کہ سامنے والے ہی سے پوچھ لینا، اسی کے ذریعے سے جواب معلوم کر لینا۔ علماء نے اس موضوع پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور رسول المعلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں، تو ایسی بہت ساری مثالیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانا اور معاملہ فہمی ایسی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران رہ جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ بخاری کا کہ اعرابی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگ گئے، اور مسجد میں پیشاب کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان دوڑے کہ مارے ان کو، روکے ان کو، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اب صحابہ اپنی جگہ پر یوں ٹھیک تھے کہ وہ مسجد کے بے ادبی ہو رہی تھی، بے حرمتی ہو رہی تھی، تو اس کو روکنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ذہین تھے، کس قدر سمجھدار تھے کہ آپ نے کیسا اس کا لحاظ کیا، بولے ٹھہر جاؤ، اب جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، یعنی حدیث کے الفاظ نہیں ہے، شارحین نے یہ بات بیان کی کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، اس نے پیشاب تو کرنا شروع کر دیا، اب تم روکو گے بھی تو مسجد کا وہ حصہ تو اس نے ناپاک کر دیا، اب تم روکنے کے لیے جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، یا تو تمہاری ڈر سے یہ بھاگے گا، اب بھاگے گا تو جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے اس سے زیادہ یہ ناپاک کر دے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہے، شارحین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روکنے کی وجہ بیان کی کہ حضور نے کیوں روکا، اب بھاگتا تو مسجد کو ناپاک کر دیتا، یا پھر خوف کی وجہ سے، یعنی اتنے سارے صحابہ یا کچھ صحابہ اس پر لپکتے پکڑتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ خوف کی وجہ سے اس کا پیشاب ہی رک جاتا، وہ خود ہلاکت کے اندر پڑ جاتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی تھی کہ فوراً اس کو روک دیا۔ اسی طرح اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے کیے گئے سوالات، اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت کا معلوم ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اسی انداز میں بیان کیا کہ کمال یہ ہے اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو مطالعہ کرے گا اس کو مل جائے گی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کم کیا جاتا ہے، محبت کے دعوے ہم بہت کرتے ہیں، الحمدللہ محبت کرتے بھی ہیں، لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت کم کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مخصوص واقعات اور فضائل اور معجزات پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت و ذکاوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفود سے ملاقاتیں، آپ کے خطوط، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عمومی طور پر ہمارے پڑھنے سننے میں نہیں آتی۔ انشاءاللہ یہ شفا شریف کے برکت سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی اس حوالے سے۔ تو اب اگر کوئی سیرت طیبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مطالعہ کرے گا تو خود ہی اس پر واضح ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام کس قدر ذہین تھے. لیکن ان تمام باتوں کے بعد سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وہ بات رکھی بطور کرامت بطور فضیلت کہ اگر یہی بات کسی دوسرے کے اندر ہو تو وہ عیب بن جائے, دوسرے کے اندر ہو تو عیب بن جائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ چیز آتی ہے تو اللہ نے اس کو اس انداز میں رکھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فضیلت بن گئی. دوسرا کوئی بے پڑا ہے, کسی سے اس نے پڑھا نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے باعث فضیلت نہیں ہوگا, باعث فضیلت نہیں ہوگا. ہمارا جو دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے, قرآن پاک ہے, تو اس میں علم حاصل کرنے کی ترغیب ہے کہ علم حاصل کرو, ٹھیک ہے, اطلب العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت یہ نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا, پانچوں کی پانچ آیتیں ہیں اسی کے اوپر, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی علم کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. لیکن یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جب آتی ہے تو بائی سے فضیلت بن جاتی ہے. اس بات کو قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے اس کتاب کے آخر میں جا کے بیان کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دوسروں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے, سینے کو کھولا جائے, دل نکالا جائے, اس کو دھویا جائے, پھر رکھا جائے, تو دوسرا تو ہلاک ہو جائے گا. لیکن اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فضیلت بنا دیا کہ چار مرتبہ سینہ مبارکہ چاک ہوا, اس کو دھویا گیا اور اس کو سینے کے اندر رکھا گیا اور اس میں علم و حکمت دانائی رحمت شفقت کو بھر دیا گیا. اسی طرح امیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بظاہر کسی سے نہیں پڑھا, نہ آپ نے کوئی پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیا, نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ سفر اختیار کیے, فقط شام کا سفر آپ کا ملتا ہے کہ ملک شام میں ایک دفعہ بچپن میں گئے اور ایک دفعہ بڑے ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کر آپ وہاں پر گئے. تو زیادہ اسفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے معاملات کیے, یعنی جس طریقے سے آپ نے تربیت کی, تعلیم و تربیت صحابہ کرام علی رضوان کی, اور ایسی تعلیم و تربیت کی کہ تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام, یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی بن گئے. اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کتاب سے حاصل کرتے اور علماء سے ملاقات کے ذریعے حاصل کرتے, مختلف سفروں کے ذریعے تجربہ کر کے حاصل کرتے, تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو اس وجہ سے حاصل ہوا. لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے محفوظ رکھا اور آپ کو امی بنایا کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا, آپ نے کسی سے نہیں پڑھا, بلکہ خود رب تبارک و تعالی نے آپ کو پڑھایا, یعنی آپ کو علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ کے پر بہت بڑا فضل ہے. تو اب پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرنا, آنے والے واقعات بیان کرنا, تعلیم و تربیت کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, مختلف پہلوؤں کو لے کر جب ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی جس انداز میں بیان کی, ہر ایک اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہے اس سے بہتر بات بیان کی ہی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, یہ جب کہ بندہ انصاف کے ساتھ غور و فکر کرے گا تو یہ بات اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسی سے حاصل نہیں کیا. یہ کیا ہے, ادبنی ربی فاحسن ادبی, کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. سارا جو معاملہ ہوا وہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہی, کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. یہ بات بیان کی قاضی یاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے بطور خلاصہ. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذہانت ہے اور جو عقل مبارک ہے اس کے حوالے سے سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو زبردست تابعی بزرگ ہیں اور ان کو پچھلی کتابوں کا بہت زیادہ علم حاصل تھا، یعنی اہل کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں، دو باتیں یہاں پہ ذکر کی ان کی، فرماتے ہیں کہ میں نے 71 پچھلی کتابوں کے اندر پڑھا، 71 کتابوں کے اندر پڑھا، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں یا ان پچھلی امتوں کے علماء نے اپنے انبیاء سے سن کر لکھیں، ان تمام کتابوں کے اندر میں نے پڑھا تو یہ لکھا ہوا پایا کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارجح الناس عقلا وافضلهم رأیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں عقل کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہیں، اور رائے کے اعتبار سے، یعنی کسی چیز کے بارے میں اپنا جو ہے انڈیا دینا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ 71 پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، اور انہی سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنی عقل مبارک دی گئی، جتنی عقل مبارک دی گئی، اگر اس کا مقابلہ تمام کائنات کے لوگوں کی عقلوں سے کیا جائے تو تمام لوگوں کی عقلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے سامنے ایسی ہوں گی جیسے ریت کا ایک ذرہ پوری دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مثال دی تو واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ذہین تھے، اس قدر عقل مند تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب الرائے، سمجھدار ترین آدمی جو ہے، وہ پہلے کچھ عرض کرنے لگے لیکن بعد میں جب غور و فکر کیا تو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سب سے بہتر ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے تھے نا کہ یہ کون سی شرائط آپ جو ہے وہ اس کے اوپر صلح ہو گئی ہے کہ مسلمان دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سمجھداری کے ساتھ وہ کفار کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو اس میں شرائط رکھی تھی، اس کا نتیجہ خود بعد میں دیکھا گیا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تسلیم کیا، تو اسی کو قرآن پاک میں انا فتحنا لک فتحا مبینا فرمایا، یعنی ایک قول کے مطابق کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی یہ آپ کے لیے فتح مبین ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا وُفُورُ عَقْلِهِ وَذَكَاءُ لُبِّهِ وَقُوَّةُ حَوَاسِهِ وَفَصَاحَةُ لِسَانِهِ وَاِعْتِدَالُ حَرَكَاتِهِ وَحُسْنُ شَمَائِرِهِ فَلَا مِرْيَةَ أَنَّهُ كَانَ عَقَلَ النَّاسِ وَأَذْكَاهُمْ وَمَنْ تَأَبَّلَ تَدْبِيرَهُ أَمْرَ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَظَوَاهِرِهِمْ وَسِيَاسَةَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ مَعَ عَجِيبِ شَمَائِلِهِ وَبَدِيعِ سِيَرِهِ فَضْلًا عَمَّا أَفَاضَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَقَرَّرَهُ مِنَ الشَّرْعِ دُونَ تَعَلُّمٍ سَبَقَ وَلَا مُمَارَسٍ تَقَدَّمَتْ وَلَا مُطَالَعَةٍ لِلْكُتُبِ مِنْهُ لَمْ يَمْتَرِ فِي رُجْحَانِ عَقْلِهِ وَثُقُوبِ فَهْمِهِ لِأَوَّلِ بَدِيهَةٍ وَهَذَا مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَى تَقْرِيرِهِ لِتَحَقُّقِهِ وَقَدْ قَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ قَرَأْتُ فِي 71 كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا ان الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله الا كحبه رمل من ميل رمال الدنيا۔ یہاں تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عقل مبارک کے حوالے سے گفتگو کی، اب آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعضاء مبارکہ ہیں اس میں ایک تو ظاہری حسن ہے اور دوسرا باطن کے اعتبار سے، تو اب یہاں پر نظر مبارک کی جو خوبصورتی تھی، یعنی آنکھ مبارک کی جو خوبصورتی تھی، وہ تو پہلے بیان کر چکے کہ کیسی آنکھوں کے اندر خوبصورتی تھی، اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھنے کی قوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی عطا فرمائی تھی۔ تو سب سے پہلے تو مشہور و معروف احادیث طیبہ بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے پیچھے ویسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے آگے دیکھا کرتے تھے، یعنی پیچھے اور آگے آپ کے لیے برابر تھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا کرو۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا، لیکن یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ہر وقت تھیں کہ آپ آگے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیکھ سکتے تھے. اب بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جو ہے اس طرف توجہ نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، متوجہ اس طرف نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے حوالے سے ایک تو یہ بات بیان کی ہے، اسی ضمن میں یہ بھی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا یہ صرف وہ چیزیں نہیں تھی کہ جو ظاہری ہوں، بلکہ باطنی چیزوں کو دیکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثابت ہے. یہ خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ کثیر احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا. فرشتوں کو دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. فرشتوں کو دیکھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر ملاقات کرتے. پھر شیاطین کو دیکھنا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ کھانے میں شریک ہوا ہوا ہے، کسی نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا یا بسم اللہ پڑھ لیا تو سارا کا سارا قے کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر تبسم آ گیا کہ اللہ کا دشمن رسوا ہوا. تو وہ دیکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ اس کی اصلی صورت کے اندر اس کو دیکھ رہے تھے. اسی طرح یہ بیان کیا کہ جس وقت نجاشی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ یہ حبشہ کے اندر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام زمین کو اٹھا کر وہ بالکل آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا، تو اسی لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، ٹھیک ہے. غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا فرمائی، وہ غائبانہ نہیں تھی، ہمارے نزدیک نہیں ہوتی نماز جنازہ غائبانہ، احناف کے نزدیک ممنوع ہے، ناجائز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی جو پڑھائی تھی وہ بالکل آپ کے سامنے کر دی گئی تھی. یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں، اس لیے وہ حقیقتاً نماز جنازہ غائبانہ تھی نہیں. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے معراج کے حوالے سے اعتراض کیا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تھے اور دیکھ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا تھا. اسی طرح جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف رخ کرنے کے لیے بیت اللہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا تھا. مسجد بنائی اور اس کا رخ کعبے کی طرف کرنا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کو آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا. تو ایسی چیزیں کہ جو بظاہر دیکھی نہیں جاتی یا جن کو عام حالت کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے، عام انداز میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ بھی ظاہر کر دی جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ لا یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، رکوع اور سجود تو وہ ہے نا کہ جو ظاہری طور پر دیکھے جاتے ہیں، رکوع میں جاؤ گے رکوع نظر آئے گا، سجدے میں جاؤ گے سجدہ نظر آئے گا، خشوع تو دل میں ہوتا ہے کہ توجہ ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا رکوع مجھ پہ مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پہ مخفی ہے، خشوع بھی ظاہر ہے اور تمہارا رکوع بھی ظاہر ہے. پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ آپ جو ثریا ہیں، یہ 11 ستارے ہیں جو آسمان میں ہوتے ہیں، یا ثریا بلندی کو کہتے ہیں، 11 ستارے ہیں جو عام حالت میں بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 ستاروں کو دیکھا کرتے تھے. پھر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ علماء کی جو اکثریت ہے، جمہور جو علماء ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیکھنا حقیقتاً دیکھنا تھا، حقیقتاً دیکھنا تھا، چاہے بیت المقدس کو دیکھنا ہو، چاہے کعبۃ اللہ المشرفہ کو مدینہ میں بیٹھ کے دیکھنا ہو، یا فرشتوں کو دیکھنا ہو، شیاطین کو دیکھنا ہو، رکوع اور سجود کو دیکھنا ہو، یا خشوع کو دیکھنا ہو، یہ سارا کا سارا کیا ہے، حقیقتاً دیکھنا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد علم ہے کہ ان چیزوں کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. لیکن صحیح یہ ہے کہ نصوص جو ہوتی ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں آتی ہیں، ان کو ان کے ظاہر پر ہی محمول کیا جاتا ہے جب تک کہ ظاہری معنی نہ لیا جا سکے. اور یہاں پہ ظاہری معنی لینا ممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں، ان کی خصوصیات میں سے ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں کہ جن کے معنی مشکل ہوتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو جب تک ممکن ہو اس کو ظاہری معنی پر رکھا جاتا ہے، ورنہ پھر اس کے باطنی معنی، دوسرے غیر ظاہر معنی مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھنا ممکن ہے، یعنی اس کو نظر کے معنی میں لینا ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں، تو علم والا معنی نہیں لیا جائے گا، اور یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک دلیل جو طبرانی شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کیسے حضور علیہ السلام کو یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری اعتبار سے حاصل ہیں، علم یہاں پر بات نہیں ہو رہی بلکہ ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اس بات کو بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما تجلی اللہ عز وجل لموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تجلی فرمائی، جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ پر جو ہے وہ تجلی فرمائی، تو وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، حدیث پاک میں فرمایا کہ کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی کی وجہ سے آنکھوں میں ایسی روشنی ادا ہوئی کہ آپ 10 فرسخ، ایک فرسخ تقریباً 3 میل کا ہوتا ہے، یعنی 30 میل کے فاصلے سے صفا پر اگر کوئی چونٹی اندھیری رات کے اندر چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 30 میل کے فاصلے پر ہیں، کسی پہاڑی پر چونٹی چل رہی ہے اور اندھیری رات ہے، اللہ نے آنکھوں میں ایسی روشنی عطا فرما دی کہ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھیں اور یہ ان کی آنکھوں میں پیدا ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر کے آئے تھے، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، پھر اس کے بعد فرشتوں سے ملاقات ہوئی، عالم بالا کی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے دیکھیں، تو اس کے بعد آنکھ مبارک کا عالم حضور علیہ السلام کا کیا ہوگا، یہ ہمارے سے مخفی نہیں ہے۔ دیکھیے بیان کرتے ہیں کہ وقال مجاہد کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ یرا من خلفہ کما یرا من بین یدیہ وبہ فسر قوله تعالی وتقلبک فی الساجدین وفی المؤتئ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام انی لاراکم من وراء ظہری ونحوه عن انس فی الصحیحین وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مثله قالت زیادۃ زادہ اللہ ایاہا فی حجتہ، یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ نظر اس لیے عطا فرمائی تھی، یہ روشنی اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ آپ کی جو دلیل ہے اس میں مزید زیادتی پیدا ہو اور لوگوں کو آپ علیہ السلام پر مزید کامل یقین پیدا ہو۔ وفی بعض روایات انی لانظر من ورائی کما انظر من بین یدیہ وحکا بقی ابن مخلد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی الظلمتی کما یرا فی الدوئی، یعنی حضور علیہ السلام اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھا کرتے تھے جیسے روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ والاخبار کثیرۃ صحیحۃ فی رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الملائکۃ والشیاطین ورفع النجاشی له حتی صلی علیہ وبیت المقدس حین وصفه لقریش والکعبۃ حین بنا مسجدہ وقد حکی عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالفه ولا إحالة في ذلك وهي من خواص الأنبياء وخصالهم كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه قال حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها قال حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني قال حدثنا محمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخة ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. یہ ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک کے حوالے سے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. تو قوت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی, تو اس میں جو بات بیان کی ہے وہ ایک ہی بات بیان کی یہاں پر. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت کی بہت ساری مثالیں ہیں. غزوہ خندق کے دوران آپ نے بھوکے پیٹ اس چٹان پر ایک آپ نے جو ہے وہ ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی, جس کو صحابہ کرام توڑنے سے عاجز آ گئے تھے, اور بہت سارے واقعات ہیں. یہاں پر جو بات ذکر کی ہے قوت کے حوالے سے وہ یہ ذکر کی ہے کہ رکانہ نامی ایک پہلوان تھا جو زمانہ جہلیت کے اندر اپنی طاقت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا, اور کشتی کے اندر اس کو کوئی لڑا ہرا نہیں سکتا تھا. جو بھی اس سے لڑنے کے لیے آتا اس کو پچھاڑ دیتا تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی ویرانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ. تو کہا کہ آپ اگر مجھے ہرا دیتے ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے, اس کو پکڑا اور زمین پہ گرا دیا. تو جب ایک دفعہ گرایا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا, پھر لڑا پھر گرا دیا, پھر گرا پھر لڑا پھر گرا دیا. تو یہ تین دفعہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا. اسی طرح ابو رکانہ کے حوالے سے لکھا کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ اس کے بعد ایمان لایا یا نہیں لایا, اس کا تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح جمحی یا حجمی نام کے ایک شخص کا واقعہ لکھا شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں کہ اس کی طاقت کا زمانہ جہلیت میں حال یہ تھا کہ وہ کسی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور 20-20 آدمی مل کے اس کے نیچے سے کھال کھینچنا چاہتے تھے تو اس کے نیچے سے کھال نہیں کھینچ سکتے تھے, ایسی طاقت تھی اس کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بآسانی زمین پہ پچھاڑ دیا تھا. لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی وہ شوق نہیں تھے کہ اس طرح کے معاملات ہوں, بلکہ یہ فقط اس لیے تاکہ وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو اور ان کو معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام شخصیت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. دیکھیے وقد جاءت الاخبار بانه صرع ركانه اشد اهل وقته وكان دعاه الى الاسلام وصارع ابا ركانه في الجاهليه وكان شديدا وعاوده 3 مرات كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چال مبارک یعنی چلنے کا جو انداز تھا, چلنے کا انداز, اس کے اوپر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. سب سے پہلی تو یہ بات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چلنا تھا, جس انداز میں آپ چلتے تھے, وہ تھا تو ہونن, یعنی ایسا تھا کہ جس کو قرآن پاک میں ہون فرمایا ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلنے کی 10 قسمیں لکھی ہیں. چلنے کی دس قسمیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طریقے سے چلتے ہیں. اس میں جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہاؤن ہے کہ جس میں بندہ درمیانی چال سے کچھ تیز چلتا ہے, درمیانی چال سے کچھ تیز چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے کہ جس میں چلنے والے کی قوت ظاہر ہوتی ہے, وہ مریض معلوم نہیں ہوتا, چلنے والے کی قوت معلوم ہوتی ہے. اسی کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہاونا, اللہ کے پیارے بندے, رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں کہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, ہاؤن والے انداز میں چلتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز یہی تھا. ایک تو یہ کہ آپ چلتے اس انداز میں تھے, لیکن اس میں رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اپنے آرام اپنے انداز میں تو صحیح آرام سے ہی جا رہے ہوتے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, لیکن اس میں رفتار اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہمیں دوڑنا پڑتا تھا حضور کے پیچھے, ہمارے سانس پھول جاتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں اور آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا, چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہوتے تھے. اب بھی دیکھیں گے بعض وہ تو نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو جدا ہوتی ہے, لیکن بعض جب چلتے ہیں تو ان کی رفتار ان کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوتی ہے, وہ دوڑتے ہوئے محسوس نہیں ہوں گے, صحیح چلتے ہوئے محسوس ہوں گے, لیکن جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمارا سانس پھول جائے گا. ایسے بعض ہوتے ہیں افراد. تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو یہ شان عطا فرمائی, دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا انتہائی عاجزی کے ساتھ ہوتا تھا. جب آپ چلتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گویا چڑھائی سے, یعنی اونچائی سے آپ اتر رہے ہیں, اونچائی سے اتر رہے ہیں. شیخ محقق نے اس کی بڑی پیاری مثال دی, فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پھولوں والی ڈالی جھکی ہوتی تھی ویسے جھک کے چلا کرتے تھے, یعنی پھول سے جب ڈالی لد جائے تو وہ جھکتی ہے, تو اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا کرتے تھے. چلے دیکھیں, فرماتے ہیں کہ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت احدا اسرع من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مشیہ کأنما الارض تطوی له, یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا, گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے, زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے. فرماتے ان لنجہد انفسنا وہو غیر مکترسن, یعنی ہم تو اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انداز میں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے, آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ بہت تیز چل رہے ہیں, یہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا تھا. وفی صفتی ہی علیہ الصلاۃ والسلام ان دحکہ کان تبسمن اذا التفت التفت معا واذا مشا مشا تقلعا کانما ینحط من صبب, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دحک شریف تھا وہ عمومی طور پر تبسم تھا, صرف جو ہے وہ ہونٹ مبارک پر روشنی آتی یا دانت مبارک آپ کے ظاہر ہوتے, اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوا کرتے تھے, اس کو توجہ دیا کرتے تھے تاکہ وہ مطمئن ہو کر اپنی بات کہہ سکے, اور جب آپ چلتے تو اس انداز میں چلتے کہ جس سے قوت معلوم ہوتی, پورا قدم رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے, اور ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے آپ اتر رہے ہوں. رب تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں صدقہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق میں